اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند مدان سے دعا گو ہیں کہ پروردگار دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس مشکل ترین امتحان کا واسطہ جو میری بیوی آج کے ایام میں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، دے رہی ہیں۔ کوفہ و شام کے بازار بھی ہیں، یزید کا دربار بھی ہے، انہی کا واسطہ دے کر، اور بیمار کربلا جو بی بی کے ساتھ ساتھ، جن کی آج شہادت کا دن تو کل تھا، لیکن ہم آج آپ کو پرسہ بھی دیں گے اور آپ سے پرسہ وصول بھی کریں گے، ذکر کریں گے اپنے چوتھے امام کا، انہی کی بیماری کا واسطہ دیتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہر مومن مومنہ مسلمان کی ہر پریشانی انہی بی بی اور آئمہ کا صدقہ دور ہو، چاہے رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، کوئی بھی پریشانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جب مجھے مجالس میں لوگ ملتے ہیں تو مجھ سے یہی کہتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ مجھے کوئی کہے یا نہ کہے، میں اپنے جب دعا کرتی ہوں تو ہر اس شخص کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ میں خود محتاج دعا ہوں، ہر شخص محتاج دعا ہے، کہ کہیں بھی ہے کوئی کہہ پایا دعا کے لیے یا نہیں کہہ پایا۔ سب کو ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور مدد میں اہل بیت ٹی وی کی ہمیشہ گزارش کرتی ہوں، اتنے خوبصورت پروگرام آپ لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے پروگرامز بہت اچھے۔ اہل بیت ٹی وی یہ سارے پروگرامز آپ تک لانے کی بھرپور کوشش، محنت اور ہمت کرتا ہے، اور اس میں سرمایہ بھی لگتا ہے۔ اگر تھوڑا سا سرمایہ آپ کا بھی لگ جائے گا تو یہ آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ پیغام حق جو امام کا، پروردگار کا پیغام دنیا کے کہیں بھی کونے میں پہنچ رہا ہے تو لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے ہمارے لیے، اور جو اس میں ڈالے گا اپنا حصہ اس کے لیے ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، قدم بڑھائیے، یہ مت سوچئے کہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، یہ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ اہل بیت ٹی وی آپ کے پیسے کا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، ہم اہل بیت ٹی وی سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے محتاج ہیں، یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس ذکر کو اور پھیلانا ہے، وقت بہت خراب، ہماری دنیا اسلام میں، دنیا شیعت میں لوگ اس قدر بری طرح گھس آئے ہیں، اور بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بالکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو زمانہ خراب تھا پہلے، بہت 1400 سال پہلے، کہ دین میں تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں، دین کو تلوار سے پھیلانے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، اگر آپ آج کل کی خبریں سنیں تو بالکل اسی طرح نام نہاد مسلمان دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دین میں یہ چیز ہے، خود سے ایڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی وقت ہے، اس وقت کے حسین کے ظہور کا۔ مولا نے مدینے سے ظہور کیا تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے، اور جو ہمارے وقت کا ہمارا رہبر، ہمارا ہادی انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے، وہ امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ عدل قائم ہوگا، جو کر چکے اب ان کو ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی کہ بی بی نے جب در اور زمین کے درمیان ہمارے وقت کے امام کو پکارا تھا تو کیوں پکارا تھا؟ بی بی جانتی تھی کہ یہی وہ ہادی اور رہبر اور حجت خدا ہے جو اپنے جد کا، اپنی جدہ کا بدلہ لے سکیں گے۔ تو میں اور آپ، کبھی سوچا آپ نے اور میں نے کہ کتنا تڑپتے ہیں مولا بدلہ لینے کے لیے، ان کا بھی اور ہمارا بھی، مومنوں کا بھی جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ ہر اس شخص کو فنار کریں گے جو دین حق کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو دین حق کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے۔ مولا جب عدل قائم کریں گے تو ہر وہ شخص فنار ہوگا، ہر اس شخص کو اس دنیا سے جانے کا، بلکہ جس طرح سے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس دنیا سے جائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ جب اس کے پاس وقت تھا اس نے وہ وقت برباد کیا انسانیت کے خلاف، دین کے خلاف، اور انشاءاللہ جا کر پھر اپنے ٹھکانے پہ جائے گا جو جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ٹائم میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی میں آج ہی کام کر لوں کل میں سنبھل جاؤں گی، کل میں اور نیکی کر لوں گی، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اول وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جب کہہ دیا گیا کہ اول وقت نماز، کل ایک عالمہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ خدا کو دو قدم بہت پسند ہے، ایک کسی مخلوق کی مدد کے لیے اور ایک خالق کی عبادت کے لیے اٹھا ہوا۔ تو ہم نے وہ قدم بڑھانے ہیں، مخلوق کے لیے بھی اور خالق کی عبادت کی طرف بھی۔ وہ قدم ہم کیوں نہ بڑھائیں جو خدا کو پسند ہے، ہم کیوں نہ تعجیل میں جلدی کا باعث بنے، اپنے مولا کو بلانے میں تعجیل کا باعث بنے۔ میں اور آپ آج سفینۃ النجات کے حوالے سے، جو ہم پہلی محرم سے آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئے، کوشش کی گئی امام حسین علیہ السلام کو کہ اس پیغام حق کو جو اپنی قربانی کے ذریعے امام نے دیا، ہم اس کو بالکل اسی طریقے سے آپ کے اور اپنے لیے پیش کر سکیں اور اس سے لیسن، سبق حاصل کر سکیں۔ آج بھی سفینۃ النجات ہی کے حوالے سے پروگرام ہے، لیکن آج کیونکہ کل 25 محرم الحرام تھی، کل کا جو دن تھا وہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد کا شہادت کا دن تھا، اور ہمارا ہمیشہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ اگر ویکینڈ پہ کوئی خوشی یا غمی کا دن ہو تو ہم منڈے یا فرائیڈے کو آپ کے ساتھ مل کر یا تو پرسا دیں یا خوشی منائیں۔ آج پرسے کا دن ہے، ایام عزا چل رہے ہیں، اور آج ان کی شہادت کا دن ہم آپ کے ساتھ منائیں گے۔ وہ امام ہیں جو کہتے ہیں، کسی عالم دین نے بہت خوبصورت ان کے لیے بات کی کہ جب عاشورے کے دن جنگ ہو رہی تھی، نقن صاحب نے یہ بات کی تھی مجلس میں، کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام بے ہوش تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام زین العابدین بے ہوش نہیں ہوئے، اس کے بعد اپنے ہوش میں رہتے ہوئے جو فیصلے کیے۔ اور انہوں نے ایک اور بات ان کے لیے بہت خوبصورت بیان کی کہ امام زین العابدین علیہ السلام بہت غیرت مند امام، بہت غیرت اور بہت جوش اور بہت زیادہ اس لحاظ سے امام مشہور تھے، لیکن امامت کے عہدے پہ فائز ہوتے ہی امام نے سب سے پہلا جو حکم دیا کہ بے پردہ خیموں سے باہر نکل جائیں۔ بہت کڑا امتحان تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ جہاد اکبر کے نام سے امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اب تم جہاد اکبر کرو گے، اور امام نے کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ بہت مصائب امام زین العابدین علیہ السلام کے، انشاءاللہ بیان کو جاری رکھیں گے، کیونکہ آج حق بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام جو قربانی کے ذریعے ہم تک پہنچا، سفینۃ النجات میں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس پیغام کو، اس شہادت کے پیغام کو من و ان پہنچانے میں جو مین کردار بی بی زینب کا تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم پہ جب صبر کیا اور جہاں بولنے کا موقع آیا بہت خوبصورت انداز سے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ اور آج بات انشاءاللہ اس سفینۃ النجات پروگرام میں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت اور اس پیغام حق پہ ہی بات ہوگی کہ امام نے بھی بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں، یزید کے درباروں میں جو پیغام دیا وہ بھی وہی پیغام تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے بھی جو بھی خطبہ دیا وہی پیغام تھا، کیونکہ آج ہم شہادت منا رہے ہیں اپنے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفینۃ النجات یہ پروگرام ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اس میں مجھے جوائننگ کرتے ہیں بہت ہی محترم، بہت خوبصورت گفتگو قم سے آغا نصرت بخاری صاحب، لیکن اب یہیں آج کل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. آپ سے یہ پروگرام پہلی محرم سے الحمدللہ یہ جاری ہے، اور جب تک یہ یہاں ہے ہم یہ فیض ان سے اٹھاتے رہیں گے. میرے ساتھ جوائن کیا ہے آغا نصرت بخاری صاحب نے. السلام علیکم آغا صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا شکر.
پرسہ دینا چاہوں گی آپ کو بھی، اپنے تمام سننے والوں کو بھی، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی اپنے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا.
سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، علماء اکرام، مراجع اکرام، تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں جاتے ہیں. 25 محرم روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ میں تقریباً 95 ہجری قمری میں، جو زیادہ روایتیں ہیں، شہادت جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی. اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ماہ محرم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کاروان جو کربلا سے نکلا تھا اور کوفہ شام سے ہوتا ہوا ابھی اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہے، تو بہرحال ہمیں بھی ان ایام میں ان مقاصد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ایام اعضاء کو بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ برپا کرنا چاہیے. ماتم، عزاداری، گریا، اور ان شخصیات کے جن شخصیات اس پورے سفر کے اندر ہیں ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر، ان کے اقوال پر جو ہے وہ روشن ڈالنی چاہیے.
جی بہت شکریہ آغا صاحب. میں بیان کر رہی تھی سفینہ تو نجات پروگرام ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ اس پیغام کو پھر آگے جو لے کر چلے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ خطبات، اور جو اسپیشل خطبہ جو دربار یزید میں اپنے تعارف کروانے کے حوالے سے امام نے دیا، کہ پھر کوشش تو بہت کی گئی کہ امام کی آواز کو دبانے کے لیے اذانوں کا سلسلہ جو شروع کیا گیا، جو آج تک اگر آپ شام میں جائیں اور جو گئے ہیں پروردگار وہ دوبارہ جائیں، اور جو نہیں جا سکے ان کو لے کر جائیں. شام کی جو زیارات ہیں، اور اسپیشلی جب آپ بازار شام سے گزرتے ہیں، آپ یقین کیجئے جب آپ ارد گرد کے ماحول میں ہوتے ہیں ٹائم بہت گزر گیا، لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے کیونکہ خدا نے وہ نشانیاں کافی حد تک قائم رکھیں اس بازار کی، اس کے وہ جو محراب تھے اس کے دربار کے، اور وہاں پہ آپ کو وہ سارا کچھ یاد آتا ہے. اگر سر میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ امام نے جو دربار یزید میں اپنا تعارف کروایا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہر جگہ کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، تو اگر تھوڑا سا اس خطبے پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں.
امام کا خطبہ جی میں
جی
ایگزیکٹ ورڈنگ تاکہ جو ہے وہ امام ہی کی، تو میں اس کو ایز اٹ از نکالتا ہوں تاکہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچایا جائے، تاکہ
انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں کوئی نوحہ سلام، کیونکہ آج جیسے آپ سے بیان کیا ہے تو سفینہ تو نجات پروگرام پیغام سب ایک، ان امام کا بھی، اور یہ تو پھر وہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے امام حسین علیہ السلام کا. اور آغا صاحب میں بتا رہی تھی، نقن صاحب نے اپنی مجالس میں امام زین العابدین کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ سب سے زیادہ غیرت مند کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان میں تھی، اور امامت کے عہدے پہ فائز ہوتے ہی پہلا جو حکم دیا گیا اپنی ماؤں بہنوں کو جلتے خیموں سے کھلے سر باہر آنے کے لیے، تو بڑا خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ اتنے غیرت مند ہونے کے باوجود لیکن جو اس وقت کی ضرورت تھی.
جی ہاں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبئی نسعین بخیر من الناصرین ربش علی صدری ویسر لی عمری واحل العقدہ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں امام، ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے وقت میں جو دین کی اور جو پروردگار کی رضایت تھی اس کو انجام دیا.
بالکل،
جس طرح امام علی کی زندگی میں آپ دیکھیں، امام نے جو سکوت اختیار کیا، امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے قیام کیا، وہیں پر امام سجاد کے لیے واقعا سخت تھا. امامت کا پہلا حکم یہ تھا کہ خیموں میں چلنے سے بہتر ہے کہ باہر نکل جائیں، کیونکہ اصل میں اس پیغام کو جس کے لیے کربلا برپا ہوئی اس کو لے کر آگے چلنا تھا، اور اسی پیغام کو لے کر امام چلتے رہے ہر جگہ رستے کے اندر، جو کہ اتنی تکلیفیں برداشت کی کیونکہ ہدف بزرگ تھا. اگر مقصد نہیں ہوتا تو کون اتنی تکلیفیں, اور واقعی اتنی تکلیفیں کہ 40 سال تک امام گریا کرتے رہے. یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کو عمل کرنا یا حد عقل اس کو محسوس کر لینا بھی بہت سخت ہے کہ 40 سال ایک شخص گریا کرتا رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ سختیاں, وہ مشکلات, اور خاص طور پہ شاید تنہا ہوتے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی, مگر اپنے اہل حرم کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یہ سخت تھا امام کے لیے. اس لیے خطبہ جو مقتل ابھی مخنف کے اندر بھی ہے, بہار الانوار کے اندر بھی ہے, اور روضۃ الاحباب کے اندر بھی ہے, کہ جب سب اہل حرم دربار جدید میں داخل ہو گئے تو آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے اپنی اس زبان میں جو کہ نہایت فصاحت اور بلاغت رکھتی تھی, تو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا, اے لوگو, تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے, اور جو نہیں پہچانتا ہے میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. سنو, میں اس علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں, کہ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حج کیے, اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کعبہ کیا اور صحیح کی, میں پسر زمزم و صفا ہوں. آپ دیکھیں نا تعریف کیا کروا رہے ہیں اپنی, میں پسر زمزم و صفا ہوں, میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں, میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا, میں اس پیاسے کا فرزند ہوں جو پیاسا ہی دنیا سے اٹھا, میں اس کا فرزند ہوں جس پر لوگوں نے پانی بند کر دیا حالانکہ تمام مخلوقات پر پانی کو جائز قرار دیا ہے, میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی کربلا میں بے حرمتی کی گئی, میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کا جسم کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا اور سر دوسرے مقامات پر نوک و نیزہ پر بلند کر کے پھرایا گیا, میں اس کا فرزند ہوں جس کے ارد گرد سوائے دشمن کے کوئی اور نہ تھا, میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو قید کر کر شام تک پھرایا گیا, میں اس کا فرزند ہوں جو بے یار و مددگار تھا. اب دیکھیں کہ پہلا حصہ امام کا اپنی تعریف کا کتنا سخت ہے کہ میں, اور یعنی وہاں پر پہنچ کر جہاں پر لوگ باغی کہہ رہے تھے, جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ دشمن ہیں, جہاں یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے حکومت سے, وہاں پر امام نے یہ دیکھیں کس طریقے سے اس پورے ان کی تعبیروں کو, ان کی سازشوں کو ان چند جملوں سے ختم کر دیا کہ میں کون ہوں, لیکن جو جو وہاں ہوا وہ کون تھا اور تمہیں کیا بتایا, یعنی جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے, اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. یہ کمال دیکھیں نا کہ آپ کس طرح, اور کتنا سخت ہے ایک فرزند کے لیے اس طرح کہ اس وقت بھی جو ہے وہ باپ کا سر جو ہو وہ تشت میں سامنے رکھا ہو. بہرحال پھر امام اس کے بعد اپنی اس تعریف پھر کہتے ہیں, پھر امام نے بتایا کہ پھر امام علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں, خدا نے ہم کو 5 فضیلتیں بخشی ہیں, خدا کی قسم ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے, اور ہم ہی ہیں معدن نبوت و رسالہ. یعنی وہی جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا گھر ہے مختلف الملائکہ, یعنی ملائکہ کی آمد و رفت, ہم معدن الرسالہ, یعنی ہمارا گھر ہے جو معدن الرسالہ, جو ہم زیارت جامع کبیرہ میں بھی پڑھتے ہیں, ہماری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, ہم نے لوگوں کی ہدایت کی ہے. تیسری چیز, شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے, ہم کو کبھی کسی قوت اور طاقت سے نہیں ڈر, اور فصاحت ہمارا ہی حصہ ہے جب فصحا فخر و مباحت کرے. یعنی تعریف دیکھ لیں کہ انسان اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا کہ جس طرح امام جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ فصاحت, یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نے ہمیں قتل کر دیا ہے تو ہم لوگ اس میں کمزور ہوئے ہوئے ڈرے, نہیں, شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے, ہم کبھی کسی قوت اور طاقت سے نہیں ڈرے. پھر آگے فرماتے ہیں, ہم ہی صراط مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں, اور اس کے لیے علم کا تر چشمہ ہے, جو علم حاصل کرنا چاہے دنیا کے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. یعنی خود ہی جو ہے وہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خود ہی کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ہے, یعنی آنے والے مومنین کو بتا دیا کہ جو مومن ہے اس کے دل میں. آخری 5ویں چیز, ہمارے ہی مرتبے آسمانوں اور زمینوں میں بلند ہیں, اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا.
سبحان اللہ, کس جگہ پہ کیا,
ہاں کس جگہ پر, کہاں پر, جہاں پر فخر مباحت ہو رہی ہے, خلافت کی ہو رہی ہے, حکومت کی ہو رہی ہے, اس کی ہو رہی ہے, ان کو یہ بتا دیا کہ اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا تو خدا دنیا ہی کو خلق نہ کرتا. ہر فخر ہمارے فخر کے سامنے پست ہے. ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے. یعنی کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام کا کلام سنا تو چیخ مار کر رونے اور پیٹنے لگے, اور ان کی آوازوں نے بے ساختہ بلند ہونے لگیں. یہ حالت دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر کے امام کے خطبے کو منقطع کرے. بہرحال خطبہ ہے اور آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو
کہ سفینہ تو نجات پروگرام ہے اور امام کا جو پیغام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے جو ذریعے پہنچا, ہم چاہیں گے آج ان کی تھوڑی اس زندگی پہ زیادہ روشنی ڈالیں. اور پھر کچھ کسی نے مجھ سے بلکہ فرمائش کی ہے اور انہوں نے یہ خواہش کی ہے ایکچولی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آج کا تو پروگرام انشاءاللہ چوتھے امام کے حوالے سے رہے گا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد کے اگر کچھ حالات, بہت سے لوگ نہیں جانتے اس حالات کو کہ یہ جب قافلہ واپس مدینہ اپنے گھر کو پہنچا, بہت سے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آغا صاحب سے یہ گزارش کیجیے گا کہ کوشش کریں تھوڑی اس پہ روشنی ڈالنے, بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کن حالات سے پھر بیبیاں اور یہ امام گزرے اور کیا حال. انشاءاللہ میں مطلب کوشش ہم کریں گے کہ ہم اگلے دنوں میں جو جس حد تک بھی ہم سے ہو سکا یہ بات ہم آپ تک یہ پیغام کے آغا صاحب بتائیں گے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل بیت کے گھرانے والوں نے اور کیا کیا وہاں پہ مشکلات اور مصیبتیں برداشت کی. جی آغا صاحب, میں چاہوں گی اس کی تھوڑی سی جو خطبہ آپ نے بیان فرمایا اس میں وہ پیغام جو امام,
اس میں پہلا پیغام تو امام نے پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ اس پوری سازش فتنے کو ختم کر دیا کہ جو اٹھ رہی تھی کہ یہ باغی ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف قیام کیا, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ مطلب دشمن ہے, یہ ختم کر دیا کہ میں کون ہوں تاکہ بتا دے کہ یہ جس کو مارا ہے وہ کون ہے.
تو
نام بتایا اور پھر کس طرح مارا گیا, یعنی خود امام راوی ہیں, امام راوی ہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مارا. پھر اس کے بعد اپنی جو تعریف کروائی ہے خلقت کی, خدا کی, خدا نے ہمیں, یعنی خدا نے ہمیں پانچ خصوصیتیں یا خصلتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں نہ پیدا کرتا تو اس جہان کو نہ پیدا کرتا. یعنی آپ معرفت کا درجہ دیکھیں کہ جو پہچان گئے, یہی تو وجہ تھی جو اماموں کو پہچان گئے, انہوں نے پھر جان دینے سے ایک لمحہ دریغ نہیں کی, وہ پھر اپنی جان کو قیمتی نہیں, وہ جانتے تھے اصل مقصد حیات ہیں. آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھیں, انابا علیکم, تم نے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے, جتنی نیکیاں تم تک ہیں وہ ہماری وجہ سے پہنچتی ہیں. یعنی کیوں اس مقام پر ہیں. بہرحال کیونکہ بعض اوقات سطح ذہن اس لیول پر نہیں ہوتی ہے عوام کی, یا بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا ہے, تو بہت سی چیزیں صحیح وقت میں سمجھ نہیں آتی ہیں, اور پھر مفہوم جو ہے وہ انسان کچھ اور نکالنا شروع ہو جاتا ہے. کہ اکثر جگہوں پر ہم مجلس بھی پڑھتے ہیں تو پھر لوگ بعد میں گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کا جو ہے وہ پرسیپشن لیول جو ہے وہ کم ہے. تو اس لیے, لیکن جہاں پر امام واضح اپنی خطبے کے اندر کہہ رہے ہوں کہ شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے, ملائکہ ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں, تو اب آپ سوچ لیں کہ یہ گھرانہ کیسا ہے کہ جس کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت ہو, معدن و رسالہ ہو, یعنی رسالت جو ہے وہ اسی گھر کے اندر سے نکلا ہوا خزانہ ہو. تو اب ایسے خاندان کو اگر انسان فالو نہ کرے, ایسے خاندان کو, کیونکہ خود رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب ان دو چیزوں کے ساتھ حوض کوثر پہنچو گے. اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے, جیسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ زین العابدین تھے, یعنی عابدین کون ہوتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, جو عبد ہوتے ہیں, ان عبد کی جمع ہے عابدین, ان کی زینت بنے ہوئے ہیں, یعنی عبادت کی زینت بنے ہوئے عابد, سید و ساجدین ہیں, یعنی سجدوں کے سردار ہیں, یعنی اتنے سجدے کیے, آخر کس چیز کے سجدے کر رہے ہیں, یعنی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جتنی مشکلیں پڑ جائیں, اور کتنی مشکلیں پڑی, امام سے زیادہ کس کے اوپر مشکلیں پڑی ہوں گی, اتنی مشکلیں پڑ جائیں پھر بھی خدا کا شکر کم نہ ہو, بلکہ یہ شکر ہے ہی اس لیے کہ اتنی مشکلات میں ڈالا اور تو نے اور تو نے کامیاب بھی کر دیا. یہ سجدے اس لیے تھے. امام ساری زندگی امام کے لیے روایت بیان ہوتی ہے, غلام بیان کرتے ہیں کہ نہیں دے کہ امام نے دنوں میں روزے رکھتے تھے اور افطار کے موقع پر تھوڑا سا کھاتے تھے اور صرف اپنے بابا کو یاد کرتے تھے, راتوں کو عبادت کرتے کہتے ہم نے امام کو کبھی صحیح طرح آرام کرتے نہیں دیکھا.
بہت شکریہ آغا صاحب, میرے پاس کالر ہیں, ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, میں شوکت رضوی بول رہا ہوں مانچسٹر سے.
جی جی,
اور قبلہ کو بھی میری طرف سے سلام عرض ہو.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جی فرا بہن, مجھے قبلہ سے دو سوال پوچھنے تھے.
جی جی.
پہلے تو بات یہ تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جناب مختار کے تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو ابن زیاد نے قید کر دیا تھا, لیکن اس دوران جناب مالک اشتر کے جو صاحبزادے تھے وہ کیوں نہ پہنچ پائے, اور حضرت کیان جو تھے وہ چونکہ حضرت مختار نے تو ان سب کو قید ہو کے رہا کروا دیا تھا, مطلب قید نہیں ہونے دیا تھا, تو اس کے بعد یہ لوگ کربلا کیوں نہیں پہنچ پائے؟ اور دوسری بات, امام کس سے جو آپ یہ بیان کریے کہ کربلا کے بعد, میرے خیال میں کربلا کے جس طریقے سے ان لوگوں نے دشمنان آل بیت نے چاہا تھا کہ اس کو دفن کر دیا جائے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد جب یہ رہائی ملی ہے اس کے بعد جو اس مشن کو جاری رکھا ہے, وہ جناب زینب کا تو جو کردار ہے وہ تو ہے, لیکن حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کو آگے پہنچایا تاکہ یہ ہم تک آنے والی نسلوں تک یہ پہنچے, یہ مولا کا ہم پہ بہت بڑا احسان.
بالکل بالکل,
بہت بہت شکریہ.
بالکل, بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی
دیکھیے, اگر مختار نامہ دیکھا ہو تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. کیہان جو تھا, کیہان اتنا وہ ہوا وہ مختار کی وجہ سے ہوا, کہ مختار کی پرسیڈنگ کی وجہ سے کیہان نے. اور جہاں پہ ابراہیم اشتر کی بات ہے تو وہ آپ کے سامنے اس کے اندر ہے کہ ابراہیم اشتر کنفیوز تھا, تو اس نے تو جب کیونکہ حضرت عباس سے اس کی دوستی بہت تھی تو وہ ہٹ گیا تھا, دور ہو گیا تھا. پھر جب مختار نے قیام کیا اور اس کو دعوت دی تو وہ آپ دیکھیں کہ جو اس کو پکچرائزیشن میں اس چیز کو دینے کی کوشش کی ہے کہ ہاں کہ امام کو, اور کیونکہ ایسے لوگ تھے جو کنفیوز ہو گئے تھے یا جن کو میسج صحیح نہیں پہنچ پایا تھا یا جو اپنے آپ کو کسی اور خلوت کے اندر زندگی گزار رہے تھے, تو جس سے جو کام لینا تھا وہ پھر بعد میں لیا گیا. اب یہ نصیب تھا کہ جو کربلا پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. بہت سارے لوگ علل اعلان نہیں پہنچ پائے, بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن بعض کو بارے جدوجہد بعد میں کرنی تھی, لیکن بہرحال جس سے لینا تھا وہ لے لیا. بعد میں قیام تو کافی ہوئے, لیکن ان قیام کے بعد جو ہے وہ جو اصل ہدف تھا وہ کربلا تھا, کربلا برپا ہو گئی تھی. اب جس کی زندگی میں جو تھا, جس نے جتنا کیا, علل ظاہر اس وقت کے امام کے دور میں ظاہر ہے امام نے جو فیصلے کیے ہوں گے یا امام نے اگر کسی کو پسند کیا ہوگا تو وہی قابل قبول ہے, ورنہ قیام تو توابین کا بھی تھا اور وہ تو ویسے ہی رہ گیا کیونکہ ان کو امام یا کسی چیز نے اس کو سپورٹ نہیں کی, کیونکہ بعد میں گریا کرتے رہے قتل کے بعد. جبکہ آپ خطبے دیکھیں جو کوفہ کے بھی ہیں کہ تم, اور بی بیوں کے بھی ہیں کہ تم اب کیوں گریا کرتے ہو, ہمیں قتل کر کر تم گریا کرتے ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے سوالات کہ بہت ساری ایسی اور شخصیتیں وہ نہیں پہنچ پائیں, تو بہرحال یہ تو نصیب تھے لوگوں کے جو پہنچ گئے, اور بعض ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً جن سے بعد میں کام لینا ہو ان کو روک.
گیان کے متعلق تو میں نے ان میں جو یہ پکچرائز کیا ہوا ہے مووی ہے مختار نامہ, اس میں یہ خود انہوں نے الفاظ بیان کیے تھے. مختار کو انہوں نے سوال کیا کہ کیوں نہیں پہنچے, تو انہوں نے کہا جب میں پہنچا تو یہ برپا ہو چکی تھی, میں لیٹ ہو گیا تھا, یعنی روانہ ہوئے تھے. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کی وجہ تھی. امید کرتی ہوں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور جہاں تک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ چوتھے امام کا ہمارے پہ احسان ہے, آغا صاحب ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی زینب نے چوتھے امام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور انہوں نے پردہ اٹھا کر سلام کیا اپنے بابا کو, تو اس کے بعد زمین میں جو زلزلہ آ رہا تھا اس پہ سر جھکا دیا اور ساری رات عبادت میں رہے. تو کیا خوبصورت مقام ہے, اتنی یعنی قیامت کی گھڑی میں بھی امام کو اپنی عبادت میں.
اصل دیکھیں وہ ساری قربانی خدا ہی کے لیے
سبحان اللہ.
اگر کسی اور کے لیے ہوتی تو کوئی بات یہ تھی کہ قربانی خدا کے لیے تھی, دین اسلام کو بچانا تھا, اور اس پرچم کو، اس شریعت کو کہ جو رسول خدا لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے کتنی تک، کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی اولاد امام نے اتنی زحمتیں کی ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوں، جو ہے وہ بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اپنے اوپر ان جلتے ہوئے خیموں کو برداشت نہ کرتی؟ اصل ہدف توحید ہے. یعنی ہمیں بھی دیکھیں نا ان ایام میں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ہدف کو، ہم ان چیزوں کو جو آزاد کر رہے ہیں، اس کا ہدف کیا ہے؟ ہدف اس کا وہ خدا کا وہ امر ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی میں آگے بڑھانا ہے، وہ آخری وارث ہے جس کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں. اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ان صلاحیتوں کو، تاکہ آخری جو حجت خدا ہے، یعنی بالکل ایسی ہے کہ جیسے امام کو نصرت میں کوئی نہیں پہنچا، پھر ان اگر بولتا نہیں امام چلے گئے تو اب میں کیا کروں، تو پھر امام سجاد کی خدمت جو پہچان گیا، اس نے رستے میں بھی جان دے دی امام کے اوپر. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ، آپ ایسے ایسے واقعات ہیں پورے رستے کے اندر کے، جو کرسچن ہے جسے شام کے اندر جب اسے پتہ چلا تو وہیں شہید ہو گیا، یعنی تاب نہ لا پایا. تو یہ کہہ دینا کہ جی پچھلے امام پر تو گریا کریں اور وقت کے امام کو چھوڑ دیں، تو یہ پھر آپ، ہم اپنے آپ کو، ابھی وقت کا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس سارے مقصد کا ہدف یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں.
سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن
جی. نقوی بھائی
آگا جی، آپ کو بھی سلام. اور
وعلیکم السلام.
بے شک، مولا قبول کرے،
بھی پرتا ہو آپ کو.
بہت شکریہ.
آگا جی، آج ایک بات آپ سے پوچھنی ہے.
جی جی.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا دنیا پہ، تو یہ نہیں کہا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. پھر سارے نبی آئے، حتیٰ کہ لمبی بات ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں دین مکمل کر دیا. لیکن دین کب مکمل کیا؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ اے رسول کہہ دو من کن تو مولا، کی جو آپ کے پاس آیت ہے کہ مولا کائنات آئے، تو پھر یہ دین مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے کوشش کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے دکھا دیا لوگوں کو کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے آنے سے دین مکمل ہوتا ہے.
بے شک بے شک.
اور دین مکمل کیا جاتا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے دکھ سے آج کے مسلمانوں کے متعلق یہ، کہ جس کے آنے سے دین مکمل ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہے کہ اگر نہ کہو گے یہ بات تو سمجھو تم نے کچھ نہیں کیا. یہاں تک لہجہ بھی تھوڑا سا سخت کر کے کہا. اب اسی قرآن کے یہ پارے جن کو اس بے ترتیبی کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ ان سے ظلم کر کے، اور ان پاروں کو جس طرح علیحدہ علیحدہ کر کے انہوں نے توہین امیز لہجے طریقے سے ان کی توہین کی گئی، تو میں یہ آپ سے سوال آج یہ پوچھتا ہوں. میں نے زیادہ بات لمبی نہیں کرنی، دکھی دل کے ساتھ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن سپاروں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان پہ درود بھیجو، تم بھی بھیجو، میں بھی بھیجتا ہوں، درود بھیجنا عبادت ہے، تو کیا مسلمان ان سپاروں کی توہین جب کرتا رہا یا کرتا ہے یا آج تک کر رہا ہے، کیا یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کر رہا ہے کہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ تو نے ان کی عزت بنانی چاہیے تو ہم ان کی عزت کرا رہے ہیں؟ یہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کے کلمہ پڑھ کے پھر خدا کی بنائی عزت کو جو انہوں نے اللہ نے دی ان کو، ان کی عزت کو یہ نام چھوڑ کے پھر مقابلے انہی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ انہی کا مقابلہ ہے یا خدا کا مقابلہ ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ.
بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. جی
جی واضح، یعنی اب یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی حجت ہیں. خود جیسے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں پیدا خلق نہ کرتا تو اس جہان کو پیدا نہ کرتا، یقیناً جو ان کے مقابلے میں آیا ہے وہ خدا کے مقابلے میں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی میرا خون ہو، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے رسول خدا پر. تو یقیناً وہی گمراہ لوگ، وہی گمراہ قوم، اور اس کے اندر یقیناً سازشیں، منافقیں اور شیطان جو ہے وہ اپنے اوج پر ہے. تو وہ یقیناً ایسا ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا वो मुसलमान तो कहते ही उसको है कि जो ला इल्ला इल्लल्लाह कहे, तो ये ला इल्ला इल्लल्लाह के माने ही थे परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और जब तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो जो तू कहेगा उसी की अतात करेंगे। लेकिन ये कैसी अतात है कि उसी के नुमाइंदों को, उसी के बंदों को जो है वो मार दे, तो असल खुदा को नहीं कबूल किया। ज़ाहिरन एक खिलाफ उड़ा हुआ था और उसी खिलाफ के अंदर जो है वो ये साजिशें जो थी सदर इस्लाम से, इस्लाम को दबाने के लिए इस्लाम के नुमाइंदों को ख़त्म करना चाह रहे थे, मगर भूल गए कि खुदा मुदब्बिर उल उमूर है, खुदा तदबीर करता है, एक मकर अल्लाह, एक अल्लाह बनाता है प्लानिंग, एक तुम करते हो। तो ये जो भी जुल्म और सितम हुआ वो ये समझे कि बात दब जाएगी, मगर बात ऐसी उभरी कि आज तक उसको कोई दबा नहीं पाया।
सुभान अल्लाह, बेशक मेरे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आसिफ जदी लंदन से बात कर रहा हूँ। आगा जी आपको और भाभी आपको बहुत सलाम हो, और हमारे अहले बैत टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन और सामईन को ताज़ियत पेश करते हैं इमाम सैयद सज्जाद की और खसूसन इमाम जमा को।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे।
गुफ्तगू का आगाज आपने किया और आज का आपका टॉपिक भी सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, और आगा जी ने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया वो हज़रत इमाम हुसैन सैयद उश्शहदा के हवाले से और प्यास के हवाले से किया, तो इन दोनों हवालों से मैं चार चार मिसरे अपने तमाम नाज़रीन सामईन और पेश कर रहा हूँ।
खुशर
इमाम ज़मा हमारी इबादत को और इस ताज़ियत को कबूल करें।
इलाही आमीन।
पहले चार मिसरे इमाम सैयद सज्जाद के हुजूर पेश करने जा रहा हूँ कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेनवा गरीब का एजाज देखिए, एक बेनवा गरीब का एजाज देखिए, खुद कैद हो के दीन को आजाद कर दिया।
सुभान अल्लाह,
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
चार मिसरे इमाम आली मकान के शान में प्यास के हवाले से हैं कि कर्बोबला की जंग का अंजाम देखिए, कर्बोबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है, और तशना लबों की भीड़ लगी है सबील पर, तशना लबों की भीड़ लगी है सबील पर, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अज्जल फरज। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
तशना अजीब है, समंदर
है, समंदर हुसैन है, प्यासी खुदा की। ये करा, ये मैं कहती हूँ कि परवरदिगार, जैसे भी आपने कहा कि लोगों ने बहुत चाहा कि जुल्म और सितम से हमारे आइम्मा पे, हमारे हुज्जत खुदा पे जो किया, तो शायद इस पैगाम को दबाया जा सके, लेकिन खुदा जिससे इसको बचाना चाहे उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और जिसको ख़त्म करना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता।
बस यही है, खुदा जिसे चाहे, और वो भी जो देखिए यही है कि जो इंसान अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खुदा की खातिर फना कर देता है, तो खुदा उसको फिर ऐसा जावेदा कर देता है कि फिर वक्त ज़माना गुजर जाए, फिर वो उसके ऊपर असर नहीं डाल सकते, क्योंकि मकान और ज़मान की कैद से बाहर हो जाता है वो। और वो भी ख़ास तौर पर हुज्जत खुदा हों, वली खुदा हों, इमाम हो, मासूम हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो किया, और यकीनन आज हम जो हयात हैं, आज हम जो सब सीख रहे हैं, वो जो है वो सब इन्हीं मासूमीन की वजह से। यहाँ पर मैं एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस नाज़रीन की खिदमत में, ताकि हम देखें कि इमाम हमारी तरबियत कैसे करनी चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि जब तुम किसी से मिलो और वो उम्र में तुमसे बड़ा हो, एज में तुमसे बड़ा हो, तो तुम उससे ये कहो कि तुम्हारा ईमान मुझसे ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारी एज मुझसे ज़्यादा है। और अगर तुम किसी अपने से कम सिन यानी छोटे शख्स से मिलो, तो उससे ये कहो क्यों तुम्हारे गुनाह मेरे गुनाहों से कम हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र मुझसे कम है। और कभी अपने हम सिन यानी अपनी उम्र के बराबर किसी शख्स से मिलो, तो उससे कहो कि मैं अपने गुनाहों के बारे में तो यकीन रखता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे गुनाहों के बारे में शक है। यानी अपने आप को हकीर दिखाना, अपने आप को कमतर समझना लोगों से, ताकि इंसान तरबियत हो सके, ताकि इंसान, क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हम लोगों के ऐब تو زیادہ جانتے ہیں اور اپنے عیبوں پہ ہم غافل ہوتے ہیں، مگر امام تربیت کر رہے ہیں کہ اس طرح ملو کہ کبھی کسی کے اوپر عیب نہ نکال سکو، کسی کو برا نہ سمجھ سکو، حسن ظن رکھ سکو۔ جب انسان اس طرح کسی کے بارے میں سوچے انسان اپنے ہی طرف متوجہ رہے گا اور اپنی کوتاہیوں اور اپنے نقص کو صحیح کرتا رہے گا۔ یعنی کتنی خوبصورت ہے کہ جب کسی سے ملو تو تمہارا ایمان زیادہ ہے، کم سے تمہارے گناہ کم ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ محور قرار دے کر کہ میں کم تر ہوں، تم مجھ سے بہت اچھے ہو۔ یعنی جب اس طرح معاشرہ ہو جائے تو سب اچھے ہو جائیں گے۔
بے شک بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اور واقعتاً ابھی پچھلے دنوں ایک ذاکرہ اہل بیت نے بہت خوبصورت یہی بات کی کہ خدا کو دو قدم بہت پسند ہے، ایک مخلوق کی طرف اٹھنے والا اور ایک خالق کی طرف اٹھنے والا۔ اور کہتے ہیں کہ قد تب بڑا ہوتا ہے جب آپ پہل کرتے ہیں کسی سے۔
سبحان اللہ، بات یہی ہے کہ انسان چھوٹا نہیں بنتا بلکہ بڑا بنتا ہے۔ اور معصومین نے یہی سکھا، امام کی ایک اور حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی انسان کسی مومن کو دیکھے اور خوش ہو، اس کو رائے، تو یعنی عبادت کر رہا ہے، اور ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے اس طرح بڑا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، یہی تو سیرت معصومین ہے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اور میرے امام کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے۔ اگر میں ان کا ماننے والا ہوں گا تو یہ فاصلہ کم ہو جائے، زمانے سے فرق نہیں پڑتا کہ آج سے جو ہے وہ 1300 سال پہلے امام نہ۔ اگر قربت چاہیے تو قربت کے لیے تابع اور متی بننا پڑتا ہے، جتنے متی بنتے جائیں گے قربت بڑھتی چلی جائے گی، زمانہ جو ہے وہ درمیان میں حائل نہیں ہے۔
بے شک، بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟
بات کر رہا ہوں پاکستان سندھ فخر سے۔
جی جی میرے بھائی،
بات کر رہا ہوں سندھ فخر سے۔
جی مجھے آواز آ رہی ہے میرے بھائی، فرمائیے۔
یہ آغاز آپ کا ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور میرا سب پوری ٹیم کو سلام ہے۔
وعلیکم السلام۔
آغاز جی نے آپ سے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا ہوا ہے اور ہمیں بہت اچھی اچھی معلومات مل رہی ہیں،
بہت شکریہ۔
میرا یہ سوال ہے۔
جی جی بھائی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بیان فرمائیے۔
میرا یہ سوال ہے کہ محرم الحرام میں اتنا بڑا خامیہ ہوا ہے، اہل بیت کا گھرانہ لٹ گیا، اجڑ گیا، اور دسویں والے دن میں آل محمد کے تمام مرد شہید ہو گئے، اور 11 محرم کو بیٹیوں کو قید کر کے ان کو لے جایا گیا، اور مسلمان جو ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور وہ شادیاں کر رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے کر رہے ہیں، اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو یہ خیال نہیں، ان کو عزت وہ نہیں کرنا چاہ رہے، اہل بیت کو پہچان نہیں، کیا وجہ ہے یہ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ یا
بہت شکریہ میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سب معرفت ہے صاحب۔
ظلم تو یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھیں اس وقت بھی ظلم یہی تھا کہ امام یزید کے دربار میں یہی بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو، یعنی تم سمجھتے ہو باغی ہوں مگر میں کون ہوں، اپنا شجرہ بتا رہے ہیں، اپنے والد کو کس طرح شہید ہے، اور پھر اس کے بعد خلقت کا مقصد بتا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان جو ہیں وہ مسلمان وہ جو غفلت میں ہے، وہ جس کو پتہ نہیں ہے، ورنہ جس فرقے سے آپ تعلق دیکھیں گے، اتنی کالز ہمیں آتی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام حسین کا کسی اور، امام حسین کسی فرقے کے لیے ہیں بھی نہیں، ہم پہلے بھی کرتے ہیں، امام حسین حتیٰ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، امام حسین یونیورسل ہے۔ امام حسین نے جن ارزشوں کو، جن اقتدار کو نہیں، جن قدروں کو کربلا میں جو ابھارا ہے وہ بھی دنیا کے لیے ہے۔ اب یہ تو انسان کی اپنی قسمت ہے، نصیب ہے اپنا کہ نہیں سمجھ پا رہا امام کو، اور ان مشکلات کو کہ جیسے واقعی آپ نے کہا کہ اتنے سخت ایام ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، تو بھائی یہ بات محبت کی ہے، یہ عشق کی ہے، جسے یہ عشق نصیب ہو جائے اسے شکر کے سجدے کرنے چاہیے، جسے نہ ہو اس کے لیے دعا کریں کہ خدا سب کو ہدایت دے۔
الہی آمین، اور معرفت عطا کرے، الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، آج چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، سفیرنۃ النجات یہ پروگرام ہے، اور ابھی بہت خوبصورت وہ خطبہ جو چوتھے امام نے اپنے تعارف، ایکچولی اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر کوفہ و شام کے بازاروں میں وہ تکالیف جو برداشت کی امام نے, جس صبر کے ساتھ برداشت کی, بہت واقعات ہم کئی دنوں سے مجالس میں سن رہے ہیں, لیکن ہمیشہ سے دل چاہتا ہے کہ بار بار سنیں. اور امام کے اسپیشلی میں چاہوں گی اگر تھوڑا سا وہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب اونٹ سے گری ہیں اور امام پہ پھر ظالموں نے کوڑوں کی برسات کی ہے, اور پھر امام جا کر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا, یہاں آپ کا سر مبارک کیوں رکا. میں چاہوں گی کیونکہ ذکر ہو رہا ہے امام کا, تھوڑے مصائب بھی ساتھ ساتھ میں اگر امام کے ہم بیان کرتے چلیں.
حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے سب سے سخت مصائب یہی تھا کہ ایک تو وہ کربلا کے غموں کو اس طرح دیکھتی رہی, اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تو ہو کہ انسان وہاں پر برداشت کر لیتا یا ختم ہو جاتا, لیکن یہ کرنے کے بعد اور یہ سب کرنے کے بعد اس کاروان کے ساتھ چلتی رہی ہیں. آپ یہ سن دیکھیں کہ جیسے پہلے بھی میں نے شاید پروگرام میں کسی میں عرض کیا ہو کہ ایک اینکر نے ایک ٹی وی کے امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے حرم کے درمیان میں ایک 3-4 سالہ بچی کو روکا جو فیملی کے ساتھ زیارت پہ آئی ہوئی تھی, تو اسے پوچھا کہ تم سکینہ کو جانتی ہو, تو کہہ رہے ہاں جانتی ہوں. کہا سکینہ کون ہے؟ کہا بچی تھی, امام حسین کی بیٹی تھی. کہتی اور کیا جانتی ہو؟ کہتی بس میں یہی جانتی ہوں. کیا تو اس نے پھر پوچھا, اور بہت زبردست بہت خوبصورت اور بہت عجیب طریقے سے اس نے اس واقعے کو لمس کروایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی پیاس لگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے. تو کیا تو تم کیا کیا؟ کہ تو میں نے اپنے بابا سے پانی مانگا. کہا اگر تمہارا بابا نہ ہو تو پھر؟ کہا کہ میں اپنے بھائی سے مانگوں گی. کہتا ہے اگر تمہارا بھائی بھی نہ ہو تو پھر؟ تو بچی تم اچانک اس کی بچی کی حالت جو ہے وہ بدلنا. کہتی میں نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا ایسا کہ میرا باپ نہ ہو میرا. اور کہتے ہیں اگر تمہارا باپ ہو اس کو کچھ لوگ مار رہے ہوں, تمہارا بھائی ہو, وہ بچی چیخنے لگ گئی وہیں کھڑے ہو کر, اور وہ پوری فیملی جو ہے وہاں گریا کرنے لگ گئی. تو پھر جب اس کے باپ سے اس نے پوچھا اب آپ نے سکینہ کو پہچانا؟ کہتا ہاں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آپ سکینہ کو پہچانا ہے کہ سکینہ کون. تو آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں اگر بات ختم ہو جاتی تو ستم ختم ہو جاتا, مگر یہ بچی چلتی رہی. یہ بچی جو ہے وہ ہر منزل بہ منزل کوفہ میں شام میں, اور اپنے عجیب ہے جہاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم تھے میرے باپ کا اور میرے چچا کے سر کو میری پھوپھیوں کے سامنے رکھتے تھے, میرے بھائی علی اصغر اور بھائی علی اکبر کے سر کو میری بہنوں, اور ان کو اذیت کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے. یعنی یہ کتنا سخت تھا, منزل بہ منزل ایک بچی اپنے باپ کے سر کو دیکھتی بھی جا رہی ہو اور وہ سارا منظر اس کی نگاہوں میں بار بار ہو, یہ بہت سخت تھا. یہ یقیناً ہم اس کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں. اور پھر اس کے بعد جو شام کا دربار میں اذیتیں ہیں کہ کھڑا ہوا شامی جس نے کہا کہ میں اس بچی کو جو ہے وہ کنیز بنانا چاہتا ہوں, کہ وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سخت جملے عطا کیے اور پھر بیان کیا, اور پھر خدا نے یہ سب نہ ہونے دیا کہ تمہارے اندر یہ طاقت قدرت نہیں کہ یہ تم یہ کر سکو. اور پھر شام کا زندان, اور پھر اس زندان میں اتنا گریا کیا میری اس بی بی نے کہ جب سر مبارک آیا ہے آخر میں, یہ جب تنگ آ گیا یزید نے دیکھا کہ اتنا شور و غل ہے تو کہا بچی ہے وہ اپنے باپ سے ملنا, کہا کہ سر کو بھجوا دو. جب سر بھجوایا اور میری بی بی نے سر سے جو گفتگو کی ہے, بابا کہاں تھے آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے پڑے, بابا آپ کہاں تھے آپ کے جانے کے بعد ہمیں کوفہ اور بازاروں میں اور گلیوں میں پھرایا گیا, بابا آپ کہاں تھے. تو یہ وہ درد دل بچی کرتی کرتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یقیناً امام سجاد کے لیے بھی بہت سخت تھا اپنی اس بہن کو اس شام کے زندان میں دفنا دینا.
بالکل, بہت خوبصورت آغا صاحب. اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ اہل بیت کے گھرانے کا, چاہے 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر ہو یا 4 سال کی یہ بچی ہو, اس پیغام کو پہنچانے میں جو کردار اپنا ادا کر سکتے تھے بہت خوبصورت انداز سے کیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آخری رخصت کو جا رہے ہیں تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی, تو تو کہتے ہیں کان میں وہ پیغام دیا کہ مجھے اپنے نانا کا دین بچانا ہے اور میں اس لیے جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں عالم دین نے پڑھا تھا, پھر کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا بابا آپ چلے جائیے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال کی بچی جو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا پیار کرتی ہے, لیکن قربانی کیوں دے رہی ہے کہ باپ نے یہ میسج دیا کہ مجھے نانا کا دین بچانا ہے.
یہ گھرانہ معرفت کا گھرانہ تھا, یہ گھرانہ کہ بچہ جو تھا وہ جانتا تھا کہ یہ کام الہی ہے. کہیں بچوں نے بھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہو گیا. یہی تو تربیت ہے, یہی ہم نے اپنی تربیت دینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے گھر میں بیٹیوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا یہ جو مثال کے طور پر حجاب کرنا ہے, سختی لگتی ہے, انسان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے, حلال حرام کا خیال کرنا ہے, محرم نامحرم کا خیال کرنا ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ تمہاری اپنی بقا کے لیے, یہ دین کے لیے کہ جس کے لیے میری بیویاں ایک مقام سے دوسری مقام سے, ایک جگہ سے دوسری جگہ خاک میں آلودہ پھرتی چلی گئیں, کس کے لیے تھا؟ اس اسلام کی بقا. اور ہم اس اسلام کی بقا کو اتنے آرام دہ اور اتنی امنیت کے ماحول میں بھی اگر ہم اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں نہ دے سکیں تو پھر ہم کس پر گریا کرتے ہیں؟
بالکل, بہت خوبصورت. اور واقع دن آج کیونکہ چوتھے امام کے حوالے سے گفتگو ہے, شہادت کا کل دن تھا اور ان کا وہ خطبہ بھی بیان کیا گیا اور پھر وہ گلی بازاروں میں اور جس طرح سے صبر کیا گیا اور پھر عبادت الہی میں کہیں کمی نہیں لانے دی گئی. اور دیکھیے اس دور اس ٹائم پہ بھی امام نے لوگوں کی مدد کی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت سے قصے جب کہتے ہیں کہ جو یہ زندان کے باہر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ اگر جا رہے ہوتے تو کچھ سوال کرتے تھے. ایون وہ جو ایک بکری کے اس کا بھی تھا کہ وہ زبردستی اس کو لے کر جا رہا تھا آغا صاحب اور اس نے اپنی زبان میں امام سے مدد طلب کی. تو امام کیونکہ حجت خدا تھے اور اس کی بات کو پہچان گئے, سمجھ گئے اور پھر اس کے مالک کو کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ, یہ اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہے. یہ وہ امام جو اس مصیبت میں بھی مدد کرنے پہ کہیں نہ رکے اور اس پیغام کو کہیں رکنے نہ دیا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آج کا یہ پروگرام جو سفینہ تو نجات کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے, میں چاہوں گی تھوڑی سی ہم اور امام کے ہی واقعات پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ امام نے جو 10 محرم کی شام غریبہ سے لے کر پھر مدینہ پہنچنے تک جو ٹائم گزارا اس میں تمام وہ وقت تھا جو مولا نے صبر کے ساتھ گزارا. خود مولا فرماتے ہیں آغا صاحب کہ جب ہم بازار شام سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا کہ کسی نے پتھروں سے, گرم پانی سے, یعنی آپ نے خود بار بار یہ بیان کیا. اور جب بھی پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکل وقت کیا تھا تو امام نے ہمیشہ شام کا ذکر کیا.
جی ہاں, خاص طور پہ شام کے اندر وہ ایک واقعہ جو ابھی بہرحال میں دیکھ رہا تھا تو کتاب میں میری نظر سے گزرا کہ جو سنا ہے ہم نے بہت زیادہ بھی کہ جب بیمار کربلا جو ہے وہ سیرہ نے اہل بیت کے ساتھ شام میں داخل ہوئے تو کسی ایک کارواں مسجد کے قریب ٹھہرا تو وہاں ایک بوڑھا شامی امام کے قریب آیا تو کہنے لگا اس خدا وند عالم کی حمد و سپاس کہ جس نے تمہیں قتل اور پھر مغلوب و مصلوب کیا اور تمہیں شکست دی. یعنی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو نیز شہر کے لوگوں کو تمہارے شر سے سکون اور آرام دیا اور امیر المومنین کو کامیابی عطا کی. امام سجاد نے اسے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. امام فرمایا کہ تو نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا؟ یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی اطرت کی دوستی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اس آیت کو پڑھا ہے. امام فرماتے ہیں تو اس آیت میں جو قریبی یعنی قرابت دار سے مراد لیے گئے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کو پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ آتی ذی القرب حق اور اپنے رشتہ داروں کو حق دے دو. پھر پیر مرد نے فرمایا ہاں میں نے پڑھا ہے. یعنی بوڑھے شخص نے کہا میں نے پڑھا ہے اس آیت کو جو تو ان کا جو اس قرابت اس کے اندر بھی جو مراد ہے وہ ہم ہیں, یعنی ہمارا حق ہے وہ دے دو. پھر امام نے فرمایا تم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جان لو جس قسم کی بھی غنیمت تمہیں پہنچے اس کا پانچواں حصہ، جو کہ دسویں پارے کی پہلی آیت ہے، پانچواں حصہ خود پیغمبر کو اور ان کے قرابت داروں کو دے دو، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اس بوڑھے مرد نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، امام نے فرمایا اس میں بھی جو قرابت داروں کا ذکر ہے وہ ہم مراد ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے بوڑھے آدمی تم نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا خدا یعنی خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ نجاست کو، رجس کو، گناہ کو تم اہل بیت سے دور رکھے اور مکمل طور کر تم کو پاک کرے۔ پھر بوڑھے شخص نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اس سے اہل بیت سے مراد ہم ہیں، اللہ نے ہمیں نعمت اور طہارت سے نوازا۔ بوڑھا شخص یہ سن کر خاموش ہو گیا، اس کی پیشانی سے عرق ندامت بہنے لگا، اس نے کہا آپ سچ بتائیں کیا آپ ہی خاندان رسالت ہیں؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم بغیر کسی شک و تردید کے ہم انہی کے خاندان سے ہیں، اور ہمارے بزرگوار رسول خدا کا حق تمام خاندانوں کی گردنوں پر ہے۔ بوڑھے کو جب مکمل یقین ہو گیا اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اس نے شدت غم سے اپنے امامے کو سر سے اتار کر زمین پر دے مارا، پھر اس نے سر کو آسمان بلند کیا اور کہا خدایا میں تیری دربار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں دشمنان اہل محمد سے بیزار ہوں۔ پھر اس نے امام سجاد کی بارگاہ میں عرض کیا اے فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا اگر تو توبہ کرے تو خداوند تیری توبہ قبول کرے، اور ایسی صورت میں تم ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یزید کو اس بوڑھے واقعے کا پتہ چل گیا، اس نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے، لہٰذا وہ بوڑھا آخری عمر میں محبت اہل بیت کی وجہ سے قتل ہو کر عہد شہادت پر فائز ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو آخری لمحہ بھی ہدایت کر رہا ہے،
سبحان
اللہ، یعنی کس طرح قرآن ہی تو کہا ہے کہ وہ رسول خدا نے میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ اب جو دو ان دونوں کو سنبھالے گا، کیونکہ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، یہ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عکاسی کرتے ہیں، تو اب یہ کتنا ظلم ہوگا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور میں قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں، میں قرآن سے دور ہوں، قرآن میری زندگی میں نہیں ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے، یہ تو وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھا،
بے شک
حفظ کر کر اس نے اپنی زبان پر تو لے آیا مگر اپنے وجود میں قرآن کو نہیں اتار پایا۔ اگر وجود سے قرآن سرشار ہوتا تو کبھی بھی اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آتا، اور جو اہل بیت کو اپنی سچی محبت اور موتی سمجھتے ہیں ان کی زبانوں پر سوائے قرآن کے اور کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واضح ہیں، اور ہمیں اسی وضاحت کے ساتھ دنیا کو، کیونکہ دیکھیں قرآن حقانیت ہے، قرآن جاویدہ معجزہ ہے، اور ایک جاویدہ معجزہ قرآن اور دوسرا اہل بیت، وہ دوسرا پردے کے اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ تم اس قرآن پر عمل کرو، سامعت قرآن پر، میں نعت کے قرآن خود تمہارے درمیان میں آ جاؤں گا، مگر پہلے اس کو تو پڑھو۔ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں کہ امام اپنے ہر مشکل لمحات میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سر نیزے پر قرآن پڑھ دیا، بتائیں کہ میں آج کس حالت میں قرآن پڑھتا ہوں۔
بے شک، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہے، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بہن، میں سید حسین عباس بول رہا ہوں اسپین بارسلونا سے۔ آپ کو اور آغا صاحب کو، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، ساری ٹیم اہل بیت کو تذکرہ امام سجاد علیہ السلام پیش کرتا ہوں، اور یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جمعرات کو میں نے فون کیا تھا آغا صاحب کو نا، وہ علاقین اور اینا کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ای میل چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نمبر لیا تھا لیکن کوئی نہیں، مجھے نا کنٹیکٹ نہیں کیا، اگر ای میل لے اس سے یا جیسے بھی ہے وہ مجھے نمبر دے دیں تو میں ان سے کنٹیکٹ کر کے تو وہ دعا لے لوں۔ تو
آپ ای میل بتا دیں، ای میل
آپ اپنا ای میل ابھی مجھے اگر بتا دیں تو۔
جی
جی آپ ای میل کنٹرول روم میں بتا دیں، ابھی
آپ فون مت رکھیے گا،
کنٹرول روم میں بات
فون مت رکھیں، کنٹرول روم میں اپنا ای میل بتا دیں، فون مت رکھیے گا۔
اوکے اوکے، بہت مہربانی۔
ہاں ہولڈ
پر، اور کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ٹاپک پہ؟
جی
جی، آج کا ٹاپک چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے میرے بھائی۔
جی
جی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کنٹرول روم سے بھی بات کر لیجئے اور اپنا ای میل ایڈریس دے دیجئے، انشاءاللہ آغا صاحب آپ کو ای میل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اور جیسے ابھی واقعہ بہت خوبصورت بیان کیا گیا اور اس میں یہی میسج ملا کہ کسی بھی حالات میں، کسی بھی وقت میں، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، اماموں نے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں رہنے دی. چاہے وہ مشکل ترین وقت تھا امام پہ، لیکن امام نے اس شخص کی اصلاح کے لیے اس انداز سے قرآن کی آیات کو پیش کیا کہ اس نے، اس کو احساس ہو گیا اور وہ نجات پا گیا. ہم بھی نجات پا سکتے ہیں، ہم بھی اس سفینہ تو نجات میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کس طرح، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. عمل بہت ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے کر لیا یا میں کر لوں گا یا یہی بہت ہے، آغا صاحب یہ بہت نہیں ہے کہ میں نے تھوڑا کر لیا یا میں کر لوں گا یا میں سوچ رہا ہوں. ہم لوگ آج کل یہ بھی جملے بولتے ہیں نا کہ ابھی کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. وقت بالکل نہیں ہے ہمارے پاس.
نہیں، یقیناً دیکھیں، وقت آپ کے سامنے، دنیا کے حالات، دنیا کے فتنے، مسلمانوں پر مشکلات، خطے کے اندر کی مشکلات آپ کے سامنے واضح ہیں. حقانیت جو ہے وہ اپنے عمل سے دکھاتی ہے. انسان عقل کے ذریعے سے دیکھے کہ اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسلام کس مشکلات کے اندر ہے، کس خطے میں. آپ دیکھیں دنیا سازشیں کر رہی ہے، امریکہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے میڈیا پروپوگیٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ظلم و ستم خود کرتا ہوا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرا رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ یزید نے خود ظلم کیا اور اپنے آپ کو فاتح کہہ کر ان کو جو ہے وہ باغی قرار دیا تھا. کیسا، یہ وہی زمانہ ہے کہ آج استعمار کی طاقتیں جو ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں مسلمانوں پر اور اپنے آپ کو دنیا میں مظلوم ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو بچانے والے ہیں، ظلم تو یہ خود کر رہے ہیں. تو دیکھیں وہی ستم آج رواں ہے، مگر آج بھی جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں آج اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، آج اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. آج مشکلات، فتنہ، ساری مشکلات آج انہی کے لیے ہیں، سارے پروپگنڈے، سارے فتنے انہی کے لیے ہیں. حتیٰ اپنوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ فشار ہے کہ جو حق پر ہیں جو ہے وہ اسے دبانے کی کوشش ہے. مگر حق پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حق آئے گا تو باطل بھاگ جائے گا. تو پھر حق والوں کو کوئی خبر اور کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. مشکل مجھے ہونی چاہیے کہ میں حق کے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں. کیونکہ دیکھیں میں اگر اپنی بقا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے قدم بڑھانے پڑیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوگا، دیکھا جائے گا. نہیں، اس خواب و خیالوں میں نہ رہیں. زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. یہ وہی دور ہے کہ بالکل کاروان حسینی کربلا کی طرف ہے اور کوفہ والے بیٹھے ہوئے صرف باتیں کر رہے ہیں. باتیں نہ کریں، میدان کربلا میں پہنچیں. کربلا برپا ہے، امام انتظار کر رہے ہیں. میدان عمل میں آئیں، عملی طور پر آئیں. چاہے وہ عمل آپ کا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، عمل آپ کا بچوں کی تربیت کے عنوان سے ہو، عمل آپ کا اسلام کی ترویج ہو، کسی بھی طریقے سے، ریٹرن حوالے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تبلیغات کے ذریعے سے، اچھائی پھیلائیں، اپنی زبان سے پھیلائیں، اپنے وجود سے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود اچھے ہو جائیں، پہلے اس معارف کو، اس توحید کو اپنے وجود میں سرائیت دیں. جب یہ خود وجود میں آ جائے گا تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا، پھر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. پھر یہ زندگی کی محبت، پھر یہ منصب کی، جگہ کی، پوزیشن کی، یہ پیسے کی، یہ دولت کی، یہ محبتیں پھر روک نہیں پائیں گی اگر جب تک آپ نے اپنی تربیت، یا ہم نے اپنی تربیت خود نہ کی.
اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ سب ایک دوسرے کو وہ میسج دینا بھی آج کل بہت ضروری ہو گیا. اب اہل بیت ٹی وی کو لے لیجیے، الحمدللہ آج کل کے دور میں، کیونکہ ابھی اگر آپ پیچھے صرف 15 ایئرز بیک جائیں اور اپنے پاکستان ملک میں جائیں تو کوئی آپ کو چینل، کوئی ایسی آزادی نہیں تھی. کیونکہ اس میڈیا کے ذریعے جو آپ پروگرام اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں شاید اس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک وقت میں کتنی جگہوں پہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے.
جی ہاں، یہ تو واضح ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا سب ٹی وی میڈیا والوں کے لیے بھی، خاص طور پہ اسلامی چینلز کو، احمد شیعہ سنی کوئی بھی ہیں، کہ اس میڈیا کی قدر کریں جی. اور اس میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے موضوعوں کو لے کر نہ آئیں کہ جن کا شاید بہت سارے کروڑوں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ ٹی وی ہے، یہ میڈیا ہے، یہ کوئی مسجد یا امام بارگاہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے چھوٹے چھوٹے موضوعوں کو ڈسکس کریں. یہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک نان مسلم بھی دیکھ رہا ہے، ایک کوئی اور فرقے کا بھی دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر وہ اصل معارف اہل بیت بیان کریں، جو ضرورت ہے، جو حقیقت ہے. ورنہ روزے میں صرف سوال کیا جائے گا، ہم نے تمہیں ایک گھنٹہ ہوا میں دیا، بلین لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے, تم نے کس کے پیغام کو, تم نے اپنی ذاتی انا کو لے کر آئے, تم اپنے پرسنل کانفلکٹ کو لے کر میڈیا پر آ گئے, یا تم ایک اس پیغام کو کہ جس کے لیے امام نے قربانی دی تھی؟ تو اس لیے ہمیں میڈیا کو, یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ آف میڈیا, بیہیویئر آف میڈیا بھی سیکھنا چاہیے, کیونکہ موسٹلی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں جو میڈیا کے پاس سامنے آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کیمرہ آ گیا تو ہمارا جو دل چاہے گا. خدا کے لیے جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے میڈیا کا, اس کو پڑھیں, اس کو کوشش کریں, ہائی ٹو بہیو. آپ دیکھیں ویسٹ کو کس طرح بہیو کرتا ہے, مجھے بتائیں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں, مگر وہ ہر بات تھوڑی بتاتا ہے میڈیا پہ, وہ جو میسج دیتا ہے وہ اسی پہ کنسسٹ رکھتا ہے اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ با بصیرت ہوں, اہل بیت کے ماننے والے ہوں, مولا کائنات کے ماننے والے ہوں اور بے بصیرتی کا کام کرے میڈیا پہ آ کر؟ تو یہ میرا پیغام برحال سب کے لیے, جتنے بھی چینلز ہیں اور خاص طور پر جو اس ٹائم محرم کے اندر چینل کام کر رہے ہیں, وہ اپنی مجالس, اپنے ممبر, اپنے ہر پیغام کو بڑا سنبھال کر بیان کریں, کیونکہ یہ حق ہے, اور اگر یہ حق ادا نہ ہوا تو سوال کیا جائے گا.
سبحان اللہ, بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس پیغام حق کو دنیا میں پہنچانے کا باعث بنے. سفینۃ النجات میں شامل ہونے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری. آج ہم آپ کے ساتھ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ بھی پیش کر رہے ہیں, اس پیغام کو بھی اور ان کے واقعات کو بھی. آپ بھی کال کر کے کوئی سلام پیش کر سکتے ہیں, کوئی نوحہ, کوئی مرثیہ, کوئی پیغام, کوئی قول امام کا جو آپ بیان کرنا چاہیں. حیات القلوب میں اگر صاحب یہ چھوٹا سا مطلب واقعہ کہہ لیجئے, یا ہے کہتے ہیں کہ جب امام سجاد کے جنازے کو جنت البقیع دفن کرنے کے لیے جانے لگے تو امام محمد باقر اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سے کسی نے کہا, یا مولا آپ نے اپنے بابا کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیوں نہیں کیا؟ امام نے چیخ ماری اور رو کر فرمایا, جب بطول پاک اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے گئے تو امت نے جنازے پر تیر برسائے جنہیں بطول زادیوں نے نکالا تھا. اگر اب امت نے تیر برسائے تو ہمارے پاس زینب و کلثوم نہیں جو بابا کے جنازے سے تیر کھینچ کھینچ کر نکالیں. حیات القلوب پہ یہ ہے واقعہ, اور کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کو کہ جب شہادت کا وقت قریب آیا اور دفنانے لگے تو ان کو وہ ضرور یاد آیا ہوگا اپنے بابا کا کہ میں اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکا. اور آغا صاحب ایک اور وہ واقعہ میں چاہوں گی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پابند سلاسل ہو کر امام کو زنجیریں پہنا کر وہاں کربلا سے جانے لگا تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دیکھا تو علماء کرام یہ پڑھتے ہیں کہ قریب تھا کہ روح ان کے جسم سے نکل جاتی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دی. یعنی اتنا مشکل مقام ان کے لیے. اور پھر کہتے ہیں جب حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے وہ جنازہ لیا ہے تو اب وہ امام کا, یعنی آپ تھوڑے دیر کے لیے, جیسے ابھی آپ نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے اس واقعے کو, واقعی اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو رکھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے.
ہاں دیکھیں نا, وہ باپ, وہ بھی باپ کے جو وقت کا امام اور یہ ساری چیزیں, اور خاندان اہل بیت کا چراغ کہ رسول خدا جس کی سواری ہوں اور رسول خدا اپنے سجدوں کو طول کر دیں, اگر امام حسین آئیں تو خطبوں میں سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. وہ آپ سوچیں کہ وہ کیا مقام تھا, وہ کیا جگہ تھی کہ جہاں پر رسول خدا چومہ کرتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں. وہ لاشا, وہ زہرا کالال, وہ علی کا جگر کا ٹکڑا کربلا کی خاک میں بے سر, وہ لاشا خاک میں آلودہ, جب ایک بیٹا نے اپنے باپ کے بدن کو دیکھا تو واقعاً وہ بعید نہیں تھی کہ روح بدن سے نکل جاتی کہ بی بی نے اپنے آپ کو اپنی اونٹ کی سواری سے نیچے گرا دیا. اور خود بی بی کے جملے کہے کہ کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو, یعنی وہ حالت بدن کی کہ بیٹی نہ پہچان پائی اپنے باپ کے لاشے کو اور بہن نے اس طرح کہا کہ کیا تم ہی میرے بھائی حسین و حاضہ اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، اس حالت کو دیکھا کہا تقبل منا، اے پروردگار اے میرے نانا کی طرف سے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، یقیناً یہ بہت سخت تھا، یہ بہت سخت ہے، تبھی تو یہ سجاد 40 سال گریا کرتا رہا، روتا رہا، اور اسی روتے روتے ہر وقت کربلا کو، شام کو اور اپنے بابا کو یاد کرتے، اسی 95 ہجری کے اندر دشمن کے زہر سے مسموم ہو کر امام نے شہادت کے درجے کو حاصل کیا اور ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
بے شک، میں بس ایک کالر ہے، میں ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی کون؟ میری
یا علی
مدد۔ جی میری بہن، نام بتائیں گی؟
میرا نام کلثوم ہے۔
جی میری بہن،
میں دادو سے بول رہی ہوں۔
جی جی فرمائیے۔
جی میں نے گھر بنایا ہے، میں ایک بیوہ ہوں۔
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو،
مجھے بس دعا کرو، میرے کو یتیم ہے، اللہ میاں نے میرے طرف رکھی ہے، آزمائش میں اس نے پورا،
الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ میری بہن، پروردگار آپ کی ہر مشکل بی بی زینب کے صدقے آسان کرے، آمین۔ کلثوم بہن کا فون تھا پاکستان سے، اور آج کا جو پروگرام ہے امام سجاد کی شہادت کے حوالے سے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اور ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ابھی جیسے آغا صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا، اور بہت سے راستے میں بھی جب لوگوں نے پتھر مارے، یا کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے تھے، تو کیا برداشت کا وہ مادہ امام میں تھا کہ سب کچھ برداشت کیا اور کر سکتے تھے، اور کیونکہ جانتے تھے کہ اس وقت پیغام کو پہنچانا زیادہ ضروری ہے۔
دیکھیں اصل پیغام ہے، دیکھیں نا ہدف، جو آپ دیکھیں کتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی جا رہی ہیں، ہر چیز کو کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تحمل کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں پہنچانا ہے امام نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ شام کے دربار میں، اور یزید کے دربار میں یزید کو شکست دینی ہے، یعنی وہ یزید جس کو گھمنڈ تھا، جس نے اپنا اسی کے دربار میں اس کو شکست دے دی، وہیں اس کو ہرا دیا، اس کے لیے میرے مولا نے صبر کیا، تحمل کیا۔ پیغام کیا ہے؟ ہم تو ثنا الہی ہے، خاندان اہل بیت کو روشناس کرایا پوری دنیا میں، قرآن کو جو ہے وہ فوقیت دی ہر چیز کے اوپر، تو یہی تو کمال تھا۔ ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر مشکلات میں جو ایسے بھی ہو، ہمیں اسلام کو نہیں چھوڑنا، ہمیں خدا کو نہیں چھوڑنا۔ جو اس نے خدا کو چھوڑ دیا اس کو سب بھی مل گیا تو وہ کیا کرے گا، اور جس کے پاس خدا ہو اس کو کچھ اور نہ بھی ملے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم امام سجاد کے ماننے والے ہم اپنے سجدوں کو تلانی کریں، ہم زین العابدین کے ماننے والے اپنی عبادت کو زینت بنائیں، اور انشاءاللہ صبر اور تحمل کے ساتھ اور اس پیغام کو، عزاداری کو، کربلا کو آنے والی نسلوں تک اور پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں۔
میں چاہوں گی اس میں ایک چھوٹا سا امام کا واقعہ آپ بہتر انداز سے بیان کر پائیں گے، چوتھے امام کا، کیونکہ شہادت کے ایام ہیں، اور میں چاہوں گی کیونکہ یہ جو بک میں واقعہ ہے امام ہی کا ہے، چوتھے امام کا،
علی ابن حسین کے سامنے جی، آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو بہت کچھ کہا اور غلط الفاظ استعمال کیے، تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا، پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، تم نے سن لیا جو شخص، جو کچھ اس شخص نے کہا، اب میں چاہتا ہوں تم لوگ میرے ساتھ اس کے ہاں چلو تاکہ مجھ سے اس کا تردیدی بیان سنو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ تو کہیں، ہم بھی کہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جوتے پہن کر آپ چلے اور کہے جا رہے تھے، والقازمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ہم جان گئے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ راوی کہتا ہے جو شخص ہمارے سامنے بری نیت اور حملہ ور کرنے والے کی مانند نکلا، ایسے شخص تھا کہ آپ ان بعض باتوں کا بدلہ لینے آئے ہیں، تو اس سے ہوئی تھی، لیکن علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی تو ابھی بھی میرے پاس کھڑا تھا، तू ने जो कुछ कहा बस जो कुछ तू ने कहा अगर वो ऐसी बातें थीं जो मुझ में पाई जाती हैं तो मैं इनके मुतालिक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, और अगर तू ने ऐसी बातें कहीं जो मुझ में नहीं हैं तो खुदा तुझे माफ़ करे। रावी कहता है इस शख्स ने अब आपकी दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और कहा कि बेशक जो मैंने बातें की हैं वो आप में मौजूद नहीं हैं और इन बातों का ज़्यादा मुस्तहक हूँ। रावी हदीस कहता है कि वो शख्स हसन बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से था, यानी इमाम हसन की औलाद में से ख़ानदान से था, और मुझे हसन बिन मोहम्मद ने अपने दादा से खबर दी थी। बहरहाल फिर ये वाक़या और आगे तो
देखिए यहाँ भी तरबियत किस तरीके से की गई आगा साहब।
जी हाँ देखें यही तो कमाल है अहले बैत का कि रद्दे अमल क्या दिखाते हैं, सामने वाला शख्स कौन है। इमाम हसन भी तो मशहूर थे कि शाम से आने वाले ने जो इमाम को कहा मगर इमाम ने कहा मुझे लगता है तू मुसाफिर है, मुझे लगता है कि शायद तेरे पास रहने की जगह नहीं, मैं तुझे सामान दूँ मैं कपड़े। तो ये सीरत अहले बैत है, ये कहाँ है आज? आज तो हमें पता भी नहीं होता, सुनते हैं किसी ने कुछ कहा है और हम जो है वो गलत, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया क्या है? अगर किसी के कह देने से इंसान के अंदर खुदा है जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, वमन तो ज़िल्लो वमन तशाओ वमन तो इज़्ज़त, खुदा जिसे चाहे इज़्ज़त दे खुद चाहे। अगर हम वाकई सीरत पर अमल करते हैं तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ ताकि इमाम के करीब हो जाएँ, और इंशाअल्लाह खुदा मुताल हमें तौफीक दे कि हम इन सीरतों को अमल करते हुए सफ़ीनत निजात, क्योंकि निजात की किश्ती है उस पर सवार होकर हम अपने सफ़र को उस आखिरी ज़हूर तक ले जाएंगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें भी उस कश्ती में सवार होने का परवरदिगार तौफीक अता करे, हमें बाअमल बनाए। और आज का यही पैगाम के इमाम के जो भी वाक़यात बयान किए गए उसमें सब्र के साथ पैगाम भी छुपा हुआ था, यानी खामोशी नहीं थी। यानी बाज़ होता है ना कि तकलीफ़ हो रही है हम सब्र करके खामोश हो जाते हैं, इमाम ने अपनी वो जो हिदायत का जो उनका फरीज़ा था वो कहीं भी छोड़ा नहीं।
जी यही तो इमाम की खूबी थी, और इसीलिए भी हमें भी अपनी ज़िंदगी में, और गिरिया भी यही है कि वो जो अपनी ज़िंदगी में रोता रहा हम भी ज़िंदगी में गिरिया करते हुए और आज उस इमाम के लिए गिरिया करते हुए अपने आप को उस सफ़ में शुमार कर रहे हैं कि जिसमें मेरे इमाम ने गिरिया कर कर अपने आप को सब्र कहा। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और यकीनन तारीख़ के ये जोहर के हमें दिखाते हैं कि खुदा सब्र करने वालों के साथ था, खुदा इनके साथ था, तभी खुदा ने इनको इज़्ज़त बख्शी और इनके दुश्मनों को ज़िल्लत बख्शी। खुदा इनके साथ था कि खुदा ने इन्हीं के पैगाम को इन्हीं की जहमतों को आगे बढ़ाया और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया। खुदा इन्हीं के साथ है कि आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, आज हम उनके ज़िक्र से ज़िंदा हैं, आज उनका ज़िक्र पूरी दुनिया में जा रहा है। आज वो पैगाम जो 61 हिजरी में उस करबला से लेकर शाम तक गली गली कूचे कूचे में था, आज वो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। यकीनन खुदा हमेशा उनके साथ है कि खुद इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अगर खुदा ने हमें पैदा ना किया होता तो कायनात को खल्क न करता। यकीनन ये सबब खिलकत कायनात हैं और हमें इनसे मुत्तसिल होकर अपने रब की बारगाह में अपनी मगफरत के लिए दुआ करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको सलामत रखे, आप सबको भी जिन्होंने कॉल की और आज की इस इबादत में अपना हिस्सा डाला। मैं दोबारा तासीर पेश करना चाहूँगी अपने वक्त के इमाम की खिदमत में और अब तमाम उस दिल को उस चाहने वाले को जो हमारे मुहिब्बान अहले बैत अपने आप को कहलाते हैं लेकिन उस तरह से बनने की तौफीक भी परवरदिगार हम सबको अता करे। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखेगा इंशाल्लाह कल भी सफीनतुल निजात के हवाले से ही प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मौला आपको भी सलामत रखे और आप सबको भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।